پہنچانے کی فکر ہو پر یوبلغ شاہد غائبی علی جفا کر پر یوبلغ شاہد غائبی جو لوگ حاضر ہوں غائبی سب چیز پہنچائیں وہ فکر رکھیں اس بارے میں جو ہم نے حاصل کیا وہ دوسرے تک بھی پہنچ جائے جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے دوسرے تک پہنچ جائے ایک زمانے تک اس کو یہ اچھا رہتا تھا کہ میں کوئی اور کوئی بات کہہ دوں جو دوسروں کو کہنے کی نہ ہو لیکن آپ دوسروں کی ایسی بات سنتے ہیں کہ دوسروں تک پہنچانا مناسب نہیں ہے سنتے ہیں کہ ایسی بات تو اچھا یہ نہیں ہے کہ اور بھی لوگ ہماری بات سنیں یا کہیں فائدہ اٹھائیں گے کوئی ہماری کئی بات تو ہم یہ نہیں کرتا اچھا ہے کہ اور لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے گا جو میں بات کرتا ہوں اور دوسروں تک بھی پہنچ جائے مگر یہ اپنی دادی سی
جی
کیا کر رہے ہو جی مجھے موبائل ہوتے ہیں ایک دوا لکھتا ہوں میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں موبائل کا یاد نہیں ہے کیا ہوئی ہوگا ٹھیک ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف جو شاہد فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مومن جو فدا نفس کبھی پائے نبی ہو مومن جو فدا نفس کبھی پائے نبی ہو تیرے بدن حاج بھی عالم کا پسینہ تیرے بدن حاج بھی عالم کا پسینہ مومن جو فدا نفس کبھی پائے نبی ہو تیرے بدن حاج بھی عالم کا پسینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ چل سنت نبوی کی کرے پیروی امہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امہ پاس نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ پا سے نکل جائے گا پھر مدینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، پاس نکل جائے گا پھر مدینہ، کاہل سے لگے گا کبھی میرا مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے من کا مدینہ۔ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ۔ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ۔ جو قلب پریشان تھا رنج و الم سے، جو قلب پریشان تھا رنج و الم سے، فیضان نبوت سے ملا ملک سکینہ، فیضان نبوت سے ملا ملک سکینہ۔ جو قلب پریشان تھا رنج و الم سے، فیضان نبوت سے ملا سکینہ، کاہل سے لگے گا کبھی میرا بھی سکینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے من کا مدینہ۔ جو درد محبت کا مدیعہ حضر سے، جو درد محبت کا مدیعہ صدر سے، مومن پہ ہوا کرش کو مذکور مدینہ، مومن پہ ہوا کرش کو مذکور مدینہ۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ڈر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں پہلے ہی رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے وہ دب گیا ہے، لیکن محبت کی چنگاری اللہ نے ہر مومن کے دل میں، ہر انسان کے دل میں عطا فرمائی ہے۔ جو کسی ولی اللہ کی صحبت سے پھر دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور وہ چنگاری شعلہ بن کر بھڑک جاتی ہے، تو یہ خزانہ جو اللہ نے ہر دل میں رکھا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے کش پمانے کھل جانا، وہ یہ خزانہ کھل کے برآمد ہو گیا۔ پائے مضمون مانے اندر دل میں دب ہوں تھا، خزینہ مانے خزانہ، تو اندر جو دلوں کے اندر خزانہ دب ہوں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لاتے ہی اور دلوں سے وہ شعلہ بن کر بھڑکنے لگا۔
جو درد محبت کا مدیعہ نظر سے، مومن پہ ہوا کرش کو مذکور مدینہ، مومن پہ ہوا کرش کو مذکور مدینہ۔ اے بطن رسل کتنے بشر آپ کے صدقے، اے بطن رسل کتنے بشر آپ کے صدقے، اے قسم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ۔ اے قسم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے،
ہر میں ہوئے پاک بنے مصر نگیا خالی جو سنوار محبت کی رمق سے خالی جو سنوار محبت کی رمق سے آگ کا دریا لگے ہے وہ سینا آگ کا دریا لگے ہے وہ سینا پانی جو سنوار محبت کی رمق سے آگ کا دریا لگے ہے وہ سینا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شام سے مکہ و مدینہ صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت کفر کی ظلمت سے تاریک عبد کمینہ جو کفر کی ظلمت سے تاریک عبد کمینہ صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت جو کفر کی ظلمت سے تاریک عبد کمینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شام سے مکہ و مدینہ اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت مثل حجر کا وہ ہوا عرش کے نگینا حجر مانے پتھر جو مثل حجر کا وہ ہوا عرش کے نگینا اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت جو مثل حجر کا وہ ہوا عرش کے نگینا مثل حجر تھا وہ عرش کے نگینہ جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بحر میں جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بحر میں اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بحر میں رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ جو کفر کے ظلمات سے تانگے فلائق جو کفر کے ظلمات سے تانگے فلائق اے نور ولایت سے منور ہوئی دینا اے نور ولایت سے منور ہوئی دینا جو کفر کے ظلمات سے تانگے فلائق نور ولایت سے منور ہوئی دینا نور ولایت سے منور ہوئی دینا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ اکثر کی زباں اور شرف نعت محمد اثر کی زبان اور شرف نعت محمد، اثر کی زبان اور شرف نعت محمد، اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ، اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ، اثر کی زبان اور شرف نعت محمد، اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ، اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ، قابل سے لگے گا کبھی میرا کی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، مومن جو فدا نقش کرے پائے نبی ہو، تیرے قدم آج بھی عالم کا پسینہ، کر منت نبوی کی کرے پیروی امت، باندھ نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، داخل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ.
مجالس علم و حکمت، یہ مجموعہ مرکوزات کا نام ہے، اور یہ مرکوزات میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے آج سے تقریباً 50 برس پہلے کے ہیں، جس کو سیدی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی صدیق جوت قلندر زمان میرے مرشد ثانی حضرت سید عشق طویل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلم دم فرمایا، اس کی حفاظت فرمائی، پھر اس کی اشاعت کا انتظام بلانے کا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے عظیم مقام دیا. یہ کل ہی مضمون پڑھا تھا، اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اور اس سے آگے جو مضمون ہے، ایک درد بھری رقت انگیز دعا. ارشاد فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ آپ میری ہدایت کا ارادہ فرما لیجیے، کیونکہ میرا یقین ہے کہ جس چیز کا آپ ارادہ فرما لیں تو آپ کے ارادے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، نہ نفس توڑ سکتا ہے، نہ شیطان، نہ معاشرہ، نہ سوسائٹی، نہ میرے معاصی یعنی گناہ اس کو توڑ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر خود میں بھی توڑنا چاہوں یعنی خود گمراہ ہونے کا ارادہ کروں، گناہ کرنے کا ارادہ کروں، تو آپ کے ارادے پر میرا ارادہ غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کے ارادے پر مراد کا تسلط محال ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہ لے ایک بات کو پھر ممکن نہیں کہ اس کے خلاف ہو پائے، چاہے ساری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی اس کو چاہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو نہیں توڑ سکتے. تو اے اللہ، میرے ارادے تو بوجھے اور لچر ہیں، کمزور ہیں، میں اپنے ارادوں کے دست و بازو کو ہزاروں دفعہ آزما چکا ہوں، لیکن میرے ارادے اور عزائم شیطان اور نفس کے مقابلے میں ہر دفعہ شکست کھا جاتے ہیں. اے اللہ، آپ ہی سے فریاد کرتا ہوں کہ آپ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے اور میری ہدایت کا ارادہ فرما دیجیے. جس لمحہ آپ ارادہ فرما لیں گے، بس اسی لمحے سے کوئی تابوتی طاقت مجھ پر غالب نہیں آ سکتی. اے اللہ، اگر سے یہ مانگنا بے شرمی کا مانگنا ہے، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے مال میں چوری کرے اور ہر دفعہ چوری کر کے معافی کی درخواست بھی پیش کر دے، تو اس آقا کو اس نالائق غلام پر بجائے رحم کے غصہ ہی آئے گا اور کہے گا کہ اے نالائق، تو چوری کی جرت کرتا ہی کیوں ہے، تجھے چوری پر کون مجبور کرتا ہے؟ اے اللہ، میں مثل اس غلام کے مجرم اور خطاکار ہوں، جرائم سے میری ہدایت کی درخواست آپ کے رحم کے بجائے آپ کے غصے کی سزاوار ہے، بلکہ اے اللہ، سیئات تو کیا، میری تو حسنات یعنی نیکیاں بھی مواخذہ اور پکڑ کے قابل ہیں،
کیونکہ ان کی صرف صورت ہی خطرناک کی ہے، حقیقت میں وہ بھی نفس کی آمیزشوں سے سیئات ہو چکی ہیں، یعنی کہ اس میں کہیں غیر اخلاص شامل ہو گیا، اکلاوا شامل ہو گیا، یا یکسوئی اور جمعیت قلب سے نہیں کی، دل ادھر ادھر مشغول ہے، تو تمام نیکیاں ہماری جو ہیں وہ اس کی حقیقت بھی گناہوں جیسی ہے، یعنی نماز پڑھی تو کیسی پڑھی، اور کوئی ذکر اذکار کیا تو کیسا کیا، صدقہ خیرات کیا تو کیسا کیا. اے اللہ، اگر کوئی شخص کسی دوست کے ساتھ دنیا میں احسان کرتا ہے تو اپنے آئے وقت میں اس دوست کو اپنے اس احسان کا واسطہ دیتا ہے کہ میں آپ کو اپنے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس وقت مجھ پر سخت وقت آ پڑا ہے، آپ میری مدد فرمائیے. لیکن جس شخص نے ہمیشہ کریم کے کرم اور احسان وعطا کی بارشوں کے باوجود اس کریم کی ہمیشہ نافرمانی اور بغاوت ہی کی ہو، اور ہر کام اس کی پسند اور مرضیات کے خلاف ہی کیا ہو، اس پر جب وقت پڑتا ہے تو وہ نافرمان سے اس کریم کے دروازے پر جا کر یہی کہتا ہے کہ اے کریم، میں آپ کو اپنے کس احسان کا واسطہ ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی عمل کوئی احسان ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے خلاف نافرمانی اور بغاوت کی ایک فہرست ہے جس سے آپ کا دل چلی ہے. اگرچہ آپ کے لطف و کرم کے قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کو آپ کے کرم ہی کا واسطہ دیتا ہوں. پس اے اللہ، اے کریم حقیقی، اے کریم، اے محب العفو، اگرچہ یہ سیاہ کار آپ کے لطف و کرم کے قابل نہیں ہے کہ میرا دامن نیک اعمال سے بالکل خالی ہے، آپ کو اپنے کس عمل کا واسطہ دوں کہ میرے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں سوائے آپ کی نافرمانی اور بغاوتوں کے. پس اے اللہ، آپ کو آپ کے کرم ہی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اصل رحیم ہیں. دنیا کے کریم تو اپنی نافرمانی اور بغاوت کرنے والوں کو کبھی معافی نہیں کرتے، کیونکہ ہماری نافرمانی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اے اللہ، آپ تو اصلی کریم ہیں، آپ تعصب سے پاک ہیں، ہماری نافرمانیاں آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ تو ہم کو ہی نقصان پہنچاتی ہیں. لہذا اے اللہ، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے جو آپ کو کچھ مضر نہیں، اور ان نیکیوں کو قبول فرما لیجئے جو آپ کے لیے کچھ مفید نہیں. یعنی ہمارے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اسی طرح ہماری نیکیوں سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گناہوں سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے، اور نیکیوں سے ہم کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے. اے اللہ، آپ میری ہدایت کا ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ، میں نفس و شیطان کی بہت غلامی کر چکا، اب میں اور کب تک ذلیل اور خوار رہوں گا؟ اے اللہ، دنیا کے آقاؤں کو اپنے غلاموں کی بار بار خطاؤں سے غصہ آ سکتا ہے، اور وہ ہر بار معافی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ غنی نہیں ہیں، یہ تو خود ضعیف اور محتاج ہیں. لیکن اے میرے رب، آپ غنی ہیں، محتاج تو ہم ہیں، ہم تو آپ کے پکارے ہوئے فقیر ہیں. آپ تو ایسے غنی ہیں کہ ہمارے گناہوں سے آپ کی بادشاہت اور سلطنت میں کچھ نقصان نہیں آتا. پس اے اللہ، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، کیونکہ آپ معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ، میری سابقہ نافرمانیوں کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ کے لیے مجھے نافرمانیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیجیے، کیونکہ ایک لمحہ آپ کے شہر کے سائے میں جینا موت سے بھی بدتر ہے. اللہم واقعیتن کا واقعیت الوحی. اے اللہ، بچہ سانپ کے نقش و نگار سے فریب کھا کر اس سانپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ماں فوراً اپنے بچے کا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور سانپ کو پکڑنے نہیں دیتی، اور کبھی آگ کی خوش رنگی بچے کو فریب دیتی ہے اور وہ آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے تو ماں فوراً اس کو بچا لیتی ہے اور آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتی. اے اللہ، آپ میری ایسی ہی حفاظت فرمائیے جیسے ماں اپنے بچے کی کرتی ہے، کہ اگر کبھی میں معافی کے نقش و نگار پر فریشتہ ہو کر اس سانپ کو پکڑنا بھی چاہوں تو آپ مجھے بچا لیجیے اور نہ پکڑنے دیجیے اور میری حفاظت فرمائیے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی کی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مضامین اس کے قرآن و حدیث سے مختلف ہیں، جس کو مضمون کو دل میں اتار لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتر، اور اسی مضمون سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ سب بھی ہمیں عطا فرمائے. جمعرات مغرب جب شروع ہو جاتی ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے, تو جمعے کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جمعے کی جو تیاری ہے وہ جمعرات کی شام سے بھی کی جا سکتی ہے. اس میں جو ہے یہ بالوں کی صفائی وغیرہ, اچانک داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا, مونچھوں کو بالکل باریک کترا لینا, ناخن کترنا, غیر ضروری بالوں کی صفائی کرنا, اور سر کے بال سنت کے مطابق کرنا, اور ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے, حکم کیا ہے کہ وہ فرض عین تو نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی ہے کہ صبح و شام, وہ ایسے ہی ہے کہ صبح و شام جو شخص دس دس مرتبہ ضرور شریف پڑے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی. اور جمعے کا دن جو ہے وہ جمعہ رات سے شروع ہو جاتا ہے شام سے, تو اگلے دن مغرب تک, یعنی جمعے کے دن مغرب تک, ایک تو یہ کہ ضرور شریف کی کثرت کرنے کا حکم فرمایا, مجھ پر جمعے کے دن ضرور شریف کی کثرت کی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جمعے کے دن مغرب سے قبل دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے. تو اپنی دنیا بھی مانگے جائے, ضروریات مانگے, لیکن جو ہمارے حضرت نے تمام بزرگوں نے سکھائے, جس نے اللہ سے اللہ کو نہ مانگا اس نے کیا کہیے, یعنی بڑا خسارے میں رہا. یہ دعا ضرور مانگے کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی ذات عالی کو مانگتے ہیں. کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار, اللہ سے اللہ مانگ لو تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں, کہ تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میں, ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میرا. دعاؤں کی قبولیت کا سارا ہی دن ہوتا ہے, اوقات قبولیت کے ہیں, لیکن مغرب سے قبل آخر سے مغرب کے درمیان ہم نے اپنے بزرگوں کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ دعاؤں کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وقت خاص قبولیت کا ہے, تو اس کو ضائع نہ کریں, غفلت میں ضائع نہ کریں. ادھر ادھر اگر زیادہ موقع نہ ہو تو دس پانچ سات منٹ دس منٹ ہی دعا میں لگا لیں, یا عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اس وقت دس پندرہ منٹ دعا کر دوں, تو ان شاء اللہ دعائیں دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے, اور ضرور شریف کی کثرت, اور صبح و شام اگر دس دس مرتبہ نہ صحیح تو تین تین مرتبہ ہی کا معمول کر لیں. اس پر بھی شفاعت کی حمایت ہے, اس میں تعداد نہیں ہے, صبح و شام جو شخص منٹ پر ضرور شریف بھیجے گا اور اس کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی. تو ایک روایت میں تو تعداد نہیں ہے, جو بہت ہی کوئی کمزور ہو اس کا انشاء اللہ عید تین مرتبہ تو پڑھے گی, اور ورنہ دس دس مرتبہ پڑھ لیں. اور کثرت کا مطلب میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی کثرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہزار دو ہزار مرتبہ پڑھے, بلکہ سو مرتبہ الحمد للہ ہم سب کا معمولی ہے روزانہ ضرور سے ہی پڑھنے کا, تو اس کو کچھ پڑھا لیں تاکہ اس کثرت میں شمار ہو جائے. تینتیس مرتبہ پڑھا لیں یا دو تصویرات کر لیں, سو کی جگہ دو سو کر لیں, صبح شام الگ الگ کر لیں, کوئی ضروری بھی نہیں کہ ایک ہی وقت میں کریں. اور مردوں کے لیے جمعے کے جو احکام ہیں وہ اس میں چھ اعمال رہتے ہیں کہ جو آدمی اعمال کو کر لے گا اس کو ہر قدم پر جو ہے ایک سال نفل روزے کا ثواب ملے گا اور ایک سال نوافل کا ثواب ملے گا. وہ اعمال یہ ہے کہ غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا, جو میسر ہوں ان میں سے اچھے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, اور مسجد پیدل جانا اور مسجد جلد جانا, اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اور خطبے کو غور سے سننا, اور کوئی لفظ کام نہ کرنا, یعنی چٹائی نوچنا یا ادھر ادھر دیکھ لینا. یہ چھ کام ہیں. خوشبو لگانا اس میں نہیں ہے, لیکن خوشبو لگانا جمعے کی سنتوں میں سے ہے, اور دیگر سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, جیسے مسواک کی سنت ہو چاہیے. دیکھ رہا ہوں کہ بعض ساتھی جو ہے وہ چند دن کا جو ہوتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں مسواک, ایسا نہ کریں. مسواک جب تیس روپے کی ہوتی ہے, تیس روپے کی ہوگی اچھی ہو تو ہفتہ دس دن مہینہ مہینہ بھر تو چلی جاتی ہے مسواک, تو کیا ہے اس میں نقصان ہے. مسواک کا اہتمام کریں, مسواک کی بڑی فضائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے مرتے وقت کرنا یاد سے آتی ہے, اور دوسری فضیلت تو میں کہتا ہوں کہ ایسی زبردست نعمت ہے کہ قل تم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم سنت کی میری اتباع کرو، یعنی سنتوں کو اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا چاہتے ہیں. تم محبت کرنا چاہتے ہو تو سنتوں کی اتباع کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں. جو مقصود ہے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس کی وہی چاہیے کہ اللہ ہی بدلے سے محبت کرنا شروع کرے، تو اس کی بڑی نعمت ہے. پھر نسواس کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نہیں ہوتی، اور پھر نمازوں کے ذریعے اسے مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین کے لیے، خواتین بھی اس کو اس کا اہتمام کریں، اپنے مردوں سے پیسے ان کے مسواک منگایا کریں اور اس کو سیدھا کھڑا کر کے رکھیں، جہاں تک ممکن ہو مسواک کو رکھنے کا طریقہ سیدھا کھڑا کر کے رکھنے کا ہے، اور اس کو خشک جگہ پہ رکھیں تاکہ وہ پانی میں پانی پڑتا رہتا ہے تو وہ نیچے سے خراب ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتی ہے. اچھی حالت میں مسواک ہو اور ہر تھوڑے دن کے بعد، دو تین روز کے بعد اس کو کاٹ کر نیا چھیل کر نیا بنائیں تاکہ وہ تازہ ہو جائے، مسواک کو تازہ کرتے ہیں. تو اور یہ فائدہ ہے کہ روح آسانی سے نکلتی ہے، اور سنتوں کے اتباع ہی جو ہے وہ مطلوب ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راز صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے یہ لاتے ہیں سنت کے راز صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں کا خوب اہتمام کیا جائے تو اور بھی فوائد ہیں مسواک کے، لیکن سب سے بڑا فائدہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، تو روح آسانی سے نکلتی ہے. اور وہ نماز جو وضو میں مسواک کر کے پڑھی جائے، اس نماز کا درجہ بغیر مسواک کی نماز کے 70 گنا زیادہ ہوگا. اب وہی کام کرنا ہے، سارے عمل وہی ہے، صرف ایک مسواک کا اضافہ ہو گیا تو ہماری چیز کی قیمت کتنی بڑھ گئی؟ 70 گنا. یعنی ایک روپے کی چیز آپ کی 70 روپے میں بکے تو ذرا سی معمولی سی بہت محنت بھی کہتے ہیں اس کو شرم آتی، کیا محنت. اور منہ کی صفائی الگ ہے، منہ کی بدبو کو مار دی ظاہری فائدہ بھی اس میں، تو اتنا اچھا ہے یہ. اور مسواک صرف وضو کے لیے نہیں ہے بلکہ سو کر صبح سو کر اٹھنے کے بعد مسواک الگ سے سننا، سو کر اٹھ کے مسواک کرنا وضو کے لیے الگ مسواک ہے. اور بھی مسواک کے مواقع ہیں، کھانے سے پہلے بھی مسواک کر سکتے ہیں، کھانے کے بعد کلی کر کے مسواک کر سکتے ہیں، اور سوتے وقت مسواک کر سکتے ہیں، اور سونے سے پہلے سو کے اٹھ کے مسواک کر سکتے ہیں، وضو میں مسواک کر سکتے ہیں، ہر نماز کو جاتے وقت چاہے وضو ہے پھر بھی مسواک کر سکتے ہیں، تلاوت کے روز بھی مسواک کر سکتے ہیں. تلاوت کرنی ہے وضو ہے، لیکن کیا پہلے کا وضو کیا ہوا ہے تو تلاوت کرنے بیٹھنے تازہ مسواک کریں. اور بھی بہت سے مواقع ہیں صرف وضو کے لیے نہیں، لیکن وضو میں کم سے کم ہم مسواک کو اہتمام نہیں کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی قیمت پڑ جائے گی اور حسن خاتمہ مقدر ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی. حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں جلد کامیابی اسی لیے ہوتی ہے کہ سنتوں کا اہتمام کیا جائے، سنتوں کا. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 41 سنتیں الحمد للہ ہر گھر میں موجود ہوگی، پورے دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو چکی ہے، انگریزی زبان میں، پشتو میں، فارسی میں اور رشین زبان میں اور فارسی میں، بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور ساری دنیا کے اندر یہ کتاب الحمد للہ پھیلی ہوئی ہے. حتیٰ کہ امریکہ کی جیلوں میں اس کی اتنی ڈیمانڈ تھی کسی زمانے میں، آج کل مجھے معلوم نہیں، یقیناً ہوگی پھیل رہی تھی وہاں. تو میری معلومات جب کی ہے، جب کی بات میں بتا رہا ہوں کہ جیلوں کے اندر قیدیوں نے مانگا اور قیدیوں کے جو انچارج ہوتے ہیں انہوں نے کتاب پاکستان سے منگوائی تھی، ان کتابوں کی وجہ سے ہمارے قیدیوں کے اخلاق اچھے ہوئے. یہ ہمارے حضرت کی تعلیم کردہ کتاب ہے، اور اس نے بعد میں یہ کام بھی ہوا کہ اس کی تقریر اور حوالہ جاتی مسترد کر دیے گئے، وہاں کام سے جیت دی گئی. تو ایسی مدلل کتاب جو ہے شاید ہی کہیں گے، چھوٹی سی کتاب لیکن وہی ہے کہ بظاہر تو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سے لیکن یہ چنگاریاں ایسی زبردست انقلاب لانے والی، جو ہی ہم نے نعت شریف میں پڑھا، مومن جو پتا نقش کفے پائے نبی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا قدیم ہو، اور جب سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا تفیق اللہ تعالیٰ سب کو سنتوں کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اور سنتیں صرف عبادات کی نہیں ہیں بلکہ معاشرت کی سنتیں, جس میں مسلمان انتہائی کمزور ہیں, اخلاق نہیں ہے, معاشرت نہیں ہے, آداب نہیں ہے, ان کی سنتوں کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے. وہ سنتیں بھی اس کتاب کے آخر میں معاشرت کی سنتوں کے نام سے دی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو فرماتے تھے, کیسے ان کے اخلاق تھے, لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے تھے, غریبوں کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے تھے, امیروں کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے تھے, ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے تھے, اپنی جو ہے وہ صاحبزادیوں کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے تھے, غلاموں خادموں کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے تھے, بادشاہوں کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے تھے. تمام معاشرت کی سنتیں اس میں موجود ہیں اور دعائیں بھی موجود ہیں. سب دعاؤں کو ہم خود بھی سیکھیں, اور جو بچے سمجھدار ہو گئے ہوں ان بچوں کو محبت اور نرمی سے عادت ڈالیں. یہ عادت ڈالنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے ہم اپنے اعمال کو درست کریں. جیسے کھانا کھانا ہے یہ تو یا کھانا کچھ پینا ہے تو ہم خود پہلے ہی دسترخوان بچھا لیں اور دسترخوان بچھا کر اس پہ بیٹھیں, پلیٹ رکھ کے اس میں کھانا, چاہے بچوں کو چپس دیں, بسکٹ دیں, کوئی بھی کھانے کی چیز دیں, چاہے وہ مزے کے لیے ہو چاہے وہ آپ کو کھانا ہو, تو ان کو یہ شروع سے تربیت ہو کہ ہم یہ کپڑا بچھا کر کھاتے ہیں, دستپان بچھا کر کھاتے ہیں, بیٹھ کر کھاتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. جب بچے ذرا سمجھدار ہوتے ہیں 4-5 سال کے تو ان کو اپنے عمل سے تعلیم دیں. عمل سب سے بڑی تربیت ہوتی ہے, اپنا عمل. بچہ ادھر ادھر چل کر کے کھاتا ہے اس کو ڈانٹیں نہیں, اس کو محبت سے اپنے عمل سے ثابت کریں گے یہ ہے کھانے کا طریقہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس بات پڑے گی. ایک دم سے تھوڑی کہ آپ نے دستخوان بچھایا اب شکایت کرنے لگے کہ بچے ہمارے بیٹھ کے نہیں کھاتے, یہ نہیں طریقہ ہوتا. آپ نے تو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے. بچہ آہستہ آہستہ سمجھتا ہے, آہستہ آہستہ سیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے ہاتھ دھو کر کھانا, بسم اللہ پڑھنا, بیٹھنا, وہ آہستہ آہستہ خود سیکھ لے گا. دیکھا یہ ہے کہ بڑے ہی خود اس کا اہتمام نہیں کرتے, ماں باپ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور بچوں سے شکایت کرتے کہ بچے دین نہیں سیکھتے. یہ کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے, عمل عطا فرمائے, دین کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز فرمائے اور سنتوں کے اہتمام کی خوب خوب توجہ نصیب ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.